الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النقاب من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں اور بھائیوں یہ اجتماعی نکاح کی مجلس ہے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اجتماعی نکاح کا انتظام فرمایا اور پھر یہ شروع سے جو منتظمین ہیں وہ میرے ساتھ ربط میں رہیں مشورہ کرتے رہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ خالصتاً للہ رقم سے یہ سارا کام کیا گیا زکات کی رقم سے تو بہت ہوتا ہے اور وہاں زکات ادا بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نکاح کرنے کے لیے آئے لیکن وہ خود زکات کے مستحق نہیں ہوتے پھر یہ کہ زکات کی رقم سے ان کا نکاح کیا گیا اور اگر منتظمین نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم نے گھر جا کر کوئی زیادہ کھلانا پلانا کیا تو ہم دیا ہوا سامان واپس لے لیں گے تو علماء سے پوچھ لیجئے زکات میں ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو زکات ہی ادا نہیں ہوئی اور ایسا ہوتا ہے اللہ ان منتظمین کو جزائے خیر دیں کہ جنہوں نے خالص للہ رقم للہ رقم وہ ہے جس سے علماء کی مدد بزرگوں کی مدد اپنے اقارب و رشتہ داروں کی مدد سبھی کو للہ رقم دی جا سکتی ہے ایسی خالص للہ رقم سے جس سے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں جس سے مدرسے بنتے ہیں جس سے ہسپتال یا اسکولس بنائے جاتے ہیں ایسی خالص للہ رقم سے ان لوگوں نے نکاح کا انتظام فرمایا میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ زکات کی رقم جمع کر کے ہزاروں نکاح کرنے کے بجائے للہ رقم سے 15 نکاح کرانا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ ان میرے سارے ملنے والوں کو یہ ہمارے دوست و احباب ہیں ہر وقت ہم سے ملنے جلنے والے ہیں ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اللہ ان کی جوانی میں ان کے کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے جنہوں نے یہ نظام سوچا اجتماعی نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کم خرچ میں ایک ساتھ کتنے نکاح ہو جاتے ہیں. ایک انسان علیحدہ اپنے بیٹے کے نکاح میں کھلاتا ہے, اپنی بیٹی کے نکاح میں کھلاتا ہے, اس کا ایک مستقلاً خرچہ, دوسرا اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے اس کا خرچہ, ان تمام خرچوں کو اگر ملایا جائے تو کافی مقدار ہو جائے. پھر مزید مفت کا ٹینشن, وہ تو جس کے گھر پہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسی سے پوچھ لیے, بلکہ بیٹے سے زیادہ بیٹی والوں کو ٹینشن رہتا ہے کہ کل کو کھلانا ہے پلانا ہے, آنے والوں کو سنبھالنا ہے, باراتیوں کو سنبھالنا ہے, کتنے مسائل اس میں ہوتے ہیں. وہ بیچارہ باپ رات بھر سوتا نہیں, نیند نہیں آتی, کئی دن سے اس کی بیداریاں ہوتی ہے. یہاں نہ دلہا کو بیداری کرنی پڑی, نہ دلہا کے والدین کو بیداری کرنی پڑی, نہ دلہن کے والدین کو بیداری کرنی پڑی, کسی قسم کی آپ کو فکر نہیں. منتظمین نے اپنا انتظام کیا, منتظمین نے کھانے کا نظم کیا, منتظمین نے آنے والوں کا استقبال کیا اور ساری چیزیں مہیا فرمائی. یہی سنت تھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. امت اللہ کرے کہ امت کم خرچوں میں اپنے نکاح کرنے والی بن جائے. لاکھوں کا خرچ اس وقت نکاحوں پر ہو رہا ہے, لاکھوں کا خرچ. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر زکات کی رقم مانگ کر خرچ کیا جا رہا ہے. حالانکہ مسئلہ سنیں, حضرات علماء بیٹھے ہیں, حضرات علماء بزرگوں نے فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کے پاس ایک دن کا کھانا پینا اور اپنی ضرورت موجود ہو اور دوسرا کوئی کام سر پہ نہیں ہے تو زکات کا سوال کرنا حرام ہے. حرام لکھا ہے. ہاں کوئی دے تو لے سکتا ہے, اس لیے کہ وہ مصرف ہے, مستحق ہے, دے سکتا ہے, لیکن سوال کرنا حرام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ شادی کے باب میں صرف کھلانے کے لیے زکات کی رقم مانگ مانگ کر کھلاتے ہیں. میں ابھی ایک مہینہ قبل کا آپ کو واقعہ سناؤں. ایک صاحب غربت میں تھے, اپنی بیٹی کا نکاح ہوا, نکاح سے پہلے ادھر ادھر سے کچھ مال جمع کیا اور ایک صاحب نے ان کو ایک بڑی رقم دی 30,000 روپے کی اور یہ کہا تم اپنی بیٹی کے نکاح میں خوب اچھی طرح دعوت کرو, کھلاؤ پلاؤ. آپ تعجب کرو گے, وہ پوری رقم انٹرسٹ کی تھی, سود کی تھی اور سارے مالداروں نے آستینیں چڑھا کر کھانا کھایا. اس کے بجائے امت اگر سادگی پر آ جائے, ایسے سادہ نکاح ہو. ابھی دوپہر میں نے ایک نکاح پر آیا 10:30 بجے, ابھی میں یہ 3 نکاح تو پڑھا کے آ رہا ہوں اور یہ ایک چوتھی مجلس ہے. 10:30 بجے میں نے ایک نکاح پر آیا, ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا بچہ, سادگی کے ساتھ نکاح, وہیں میری کلاس میں آ گیا بخاری شریف کے ختم پر. وہ لڑکا اپنے ساتھ 8-10 آدمیوں کو لے کر آیا, لڑکی والے 8-10 آدمی تھے. وہیں آ کر کے انہوں نے نکاح میری کلاس میں بخاری شریف کے سبق کے بعد پڑھ لیا اور لڑکے والے نے لڑکی کے جتنے آدمی آئے تھے ان کو اپنے مکان پر لے جا کر کھانا کھلا دیا, معاملہ ختم ہو گیا. حالانکہ وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کی ریڈیو کی بہت بڑی دکان ہے, وہ کر سکتا ہے. امت اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھلایا, اسراف نہیں کیا, فضول خرچیاں نہیں کی, بلکہ میں نے پیسوں سے سونا خرید کر, رضائی خرید کر, گدے خرید کر اپنی بیٹی کو دیے اور فرمایا بیٹی تم جہاں جا رہی ہو شادی کر کے, تیرے گھر پہ مہمان آئیں گے, ممکن ہے رضائی نہ ہو, ممکن ہے کمبل نہ ہو, ممکن ہے گدا نہ ہو, تو یہ مہمانوں کے لیے کام آ جائے گا. اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کے سونا دیا اور یہ کہا کہ بیٹی جب غربت آ جائے, حالات آ جائیں, ہاتھ نہ پھیلانا, اس سونے کو بیچ کر کے کام ملا. حضرت کی آپ بیتی اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کے اہلیہ محترمہ یہ بڑے بڑے کابر بزرگان دین کے نکاحوں میں جو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں یہ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہیں. اللہ نے اس سادگی کا فائدہ یہ دیا کہ ان کے گھروں سے مولانا زبیر جیسے پیدا ہوئے, فلاں اور فلاں جیسے پیدا ہوئے. حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ہمارے وہاں حلال کی کمائی اور سادگی کے ساتھ مسائل ہوں تو اللہ ہمارے گھروں میں یقیناً برکتیں دیتا ہے. نکاح شریعت نے بہت آسان رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو دلہا اور دلہن, جو لڑکا اور لڑکی, ابھی حرام ہے لیکن ابھی ایک لفظ کہیں گے کہ ہم نے قبول کیا, بس اس ایک لفظ کے بعد اللہ ان کو حلال کر دے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے زبان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. ایک لفظ سے اللہ بھی حلال کرنے والا ہے. یہی تو بولیں گے کہ میں نے قبول کیا, بس اتنے میں زندگی بھر کی حرام کو اللہ حلال کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی بہت بڑی ویلیو ہے, بڑی قدر ہے. اسی سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہی وہ زبان ہے جب ذرا سی غلط چلتی ہے تو ایمان لوٹ لیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی مستحق بنا دیتی ہے. ذرا سی تیری چل جاتی ہے اور ہم ایمان سے محروم ہو جاتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے کہ جو آدمی اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں اس کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. یہی وہ دو عضو ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے کا ذریعہ ہے, انسان کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر عجیب ہیں, یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر خوشیوں کی آیتیں بھی قرآن میں بہت تھی, بہت ساری خوشیوں کی آیتیں بھی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے فن کے ہو ماتا بلکم من النساء مثنا وثلاث وربع, نکاح کرو دو عورتوں سے, تین عورتوں سے, چار عورتوں سے, لیکن ساتھ ساتھ شرط رکھیے انصاف کر سکو تو, اور اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ مَنْ لَا تُقْسِتُوا فَوَاحِدَةً, اگر انصاف نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایک کے ساتھ زندگی گزاری ہو, دو والا معاملہ نہ کیجیے ورنہ انصاف نہیں کر پائے گا, قیامت کے دن تجھے اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا. یہ بھی آیت تھی لیکن اللہ کے نبی نے نکاح کے موقع پر یہ نہیں پڑھی. اور بھی قرآن کریم میں آیت تھی, مثلا واشروہن بالمعروف, عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارو, یہ بھی آیت تھی قرآن کریم میں. خوشیوں کی نکاح کے بعد میں بہت آیتیں تھیں لیکن نبی نے ان میں سے ایک بھی آیت نہیں پڑھی. معاملہ خوشی کا ہے اور آیت پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی ڈرانے کی. خوشی کا معاملہ ہے اور ڈرانے کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. بھائی سوال یقیناً ہوگا کہ خوشی کے موقع پر ڈرانا, اگر ان دلہا صاحب کے والد صاحب ابھی کھڑے ہو جائیں اور کسی مسئلے پر ایک ایک تھپڑ مار دیں تو سارا مجمع والد صاحب کو کیا کہے گا؟ آپ بھی عجیب ہیں بھائی, خوشی کا موقع ہے, ذرا خوشی منانے دیجیے ان کو. خوشی کا موقع ہے اور میرا نبی تقوی کی آیت پر رہا. جو میں نے ابھی تین آیتیں پڑھی, میں نے پہلے خطبہ بھی پڑھ دیا, آیتیں بھی پڑھ دیا, حدیث بھی پڑھ دی. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے صرف خطبہ پڑھا ہے, آیات پڑھی ہے, حدیث کوئی نہیں پڑھی. یہ حدیث تو بعد کے علماء نے پڑھی ہے, اللہ کے حبیب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے, بس خطبہ پڑھا اور آیات پڑھی. یہ تینوں کی تینوں آیتیں تقویٰ کی آیت ہیں, ڈرانے کی آیت ہے. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگو اللہ سے ڈرو. آیت آیت میں نبی ڈرا رہا ہے, اے لوگو اللہ سے ڈرو. کس بات پر نبی ڈرا رہا ہے اور کن کو ڈرا رہا ہے؟ جن کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئی ان کو ڈرا رہا ہے, اللہ کے نبی ان کو ڈرا رہے. سوال ہوتا ہے خوشی کے موقع پر ڈرانے کی آیتیں. عجیب حکمت حضرات علماء نے لکھی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی
فضیلتیں اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتیں تو تیار کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو فضیلت بیان کرو، کوئی روزہ نہیں رکھتا فضیلت بیان کرو، کوئی جماعت میں نہیں جاتا فضیلت بیان کرو، کوئی عبادت نہیں کرتا فضیلت بیان کرو، کوئی نکاح نہیں کرتا فضیلتیں بیان کرو. یہاں تو دلہا صاحب تیار ہو کر آ گیا، فضیلت کی کیا ضرورت؟ یہ تو آلریڈی تیار ہو کر ہی بیٹھے ہیں، یہاں فضیلت کی کوئی ضرورت نہیں. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارا جو سفر اب شروع ہو رہا ہے، یہ ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. آج تک تم اکیلے تھے، اب تم دو کے بجائے چار ہونے والے، ایک کے بجائے دو ہونے والے ہیں، اور دو آنکھ کے بجائے چار آنکھیں ہونے والی ہے. یہ جو تمہارا سفر ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ سفر میں نکلنے کے موقع پر سفر کی فضیلتیں بیان نہ کریں، بلکہ آنے والے سفر کے حالات بیان کریں کہ تم دہلی جاؤ گے تو ایسا ہوگا، بمبئی جاؤ گے تو ذرا جیب سنبھال کر رکھنا، ٹرین سے اترو تو ذرا سوچ سمجھ کر چلنا. اب جب سفر شروع ہو رہا ہے تو سفر کے حالات کو بتانے کی ضرورت ہے، سفر کے فضائل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے تقوی کی آیات کو پڑھ کر بتایا کہ فضیلت بیان نہیں، اب تو تمہیں سفر کے خطرات سے واقف کیا جاتا ہے کہ تمہاری ایک کے بجائے دو اور دو آنکھ کے بجائے چار آنکھ ہونے والی ہے. عزیزو اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، اللہ کا خوف کھانا قدم قدم کو. فرمایا بیوی کی بات کو سن کر خون پلانے والے ماں باپ پر ظلم نہ کرنا، جو عمومی طور پر ہو رہا ہے. جن ماں باپ نے خون پلایا، جنہوں نے بڑا کیا، جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے پالا پوسا، قدم قدم پہ انگلی پکڑ کے چلے، ہمارے بخار پر ان کو بخار آ گیا، ہماری بیداریوں پر ان کو بیداری آ گئی، ہمارے راتوں کے جاگنے پر ان کی نیند حرام ہو گئی. اس نکاح میں آنے والی بیوی کی محبت میں اپنے خون پلانے والے ماں باپ کو نہ بھول جانا، اور ماں باپ کی بات کو سن کر بیوی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ تیری بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، اس پر ظلم نہ کرنا. اس لیے کہ جن ماں باپ نے اس بیٹی کو بڑا کیا اور یہ بیٹی بڑی ہو کر ماں باپ کی خدمت کے لائق بنی، تو ماں باپ نے اپنی خدمت کے بجائے تیرے حوالے کر دی کہ جاؤ تیری خدمت کرے. اس بیٹی پر ظلم نہ ہو، اس کو مار نہ ہو، اس کو پٹائی نہ ہو. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو پیٹ دیا، صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح مارا. اللہ کے نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور فرمایا نازک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نازک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی بہادر کو مارتا تو پتا چلتا. یہ نازک سن، اب کوئی یہ کہے کہ یہ نقصان فلاں نقصان، بھائی یہ تو ہے ہی ادھوری عقل کی، یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے سے بتایا ہے نقصان عقل ہے، ناقص عقل ہے. اسی لیے گواہی کے باب میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی، اس لیے کہ دو عورتوں کی عقل مل کر کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. یہ تو ہے ہی ناقص عقل کی، ادھوری عقل کی. اچھا شکریہ ادا نہیں کرتی، اللہ کا نبی پہلے سے کہہ کر گیا ہے، فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر، اگر تو ساری زندگی اپنی بیوی پر احسان کرے اور ایک مرتبہ کوئی مسئلہ اپنی بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کی طرف سے تیرا سا دیکھ لیں یا پورا نہ کریں، تو فوراً کہے گی ما رائی تو احسن منک قط، تو میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں. یہ تو اللہ کا نبی پہلے سے بیان کر کے گیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اس فطرت میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی فطرت میں زندگی گزارنا ہے. ہم زیادہ عقل مند ہیں یا ہمارا نبی جو ہم کو بتا کر گیا وہ زیادہ عقل مند ہے؟ ہمیں کیسے راستہ زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں کیریکٹر سکھایا کہ تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری سوسائٹی والی زندگی، تمہاری میاں بیوی والی زندگی کس پیار اور محبت سے گزرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بیان نہیں کیا، کر کے بتایا. عید کے دن کچھ حبشی صحابہ مسجد نبی کے باہر اپنا کچھ کھیل کرتب دکھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا دیکھو گی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، جی چاہتا. فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور یہاں سے دیکھتی رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب تک میرا پیٹ نہیں بھرا اور میں نے جب تک یوں نہیں کہا کہ بس ہو گیا یا رسول اللہ، وہاں تک میرے نبی وہاں سے نہیں ہٹے. تصور فرمائے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. اور آج دو چار مسئلے جان لیتے ہیں تو صوفیہ وقت بن جاتا ہے، دو چار چلے چلا گیا تو اپنی بیوی کے حقوق بھی بھول جاتا ہے. غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ معاملات بتائے، جو معاشرتی زندگی بتائی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا چلو ہم کمپٹیشن کریں دوڑنے میں. امام الانبیاء ہے جس کے تقدس پر جبریل ناز کرتے، فرمایا ہم دوڑ لگائیں، چلو کمپٹیشن. تو دوڑنے لگے حضرت عائشہ اور حضور اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو حضرت عائشہ کا منہ چھوٹا ہو گیا. جب نبی علیہ السلام کو بہت وقت گزرا اور بڑھاپا آ گیا تو فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ فرمایا ہاں. اب جو دوڑ لگائی تو عائشہ تو بالکل جوان تھی، آگے نکل گئے. تو حضرت نے فرمایا تلک بتلک، پہلے میں جیتا تھا اب تو جیت گئے. کیسے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ، مرض الوفات ہے، مرض الوفات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع سے تشریف لائے، سر پکڑ کر کہنے لگے وارثہ عائشہ میرا سر بہت درد کرتا ہے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں میرا سر درد کرتا ہے تو آپ نے اپنی شکایتیں شروع کر دی، جیسے عورتوں کا مزاج ہے کہ میرا سر درد کر رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اپنی شکایتیں شروع کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، واقعتاً میرا سر درد. حضرت نے فرمایا کہ اچھا تیرا بھی درد کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں بہت درد کر رہا. تو آپ نے فرمایا اگر تم مر جاوے تو میں تیری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، تیرے لیے خوب دعائے مغفرت کروں گا، فلاں اور فلاں. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو میں قبر میں پہنچوں گی اور دوسرے کے ساتھ میرے بستر پر سو جاؤ گیا. جو عورتوں کا مزاج ہے نا، حضرت عائشہ نے بین ہی وہ جواب دیا. فصحیح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی ہنس پڑا. لیکن عائشہ کو کیا معلوم تھا کہ جس نبی کو میں یہ کہہ رہی ہوں وہی نبی دس دن میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہی دنیا سے جانے والا. ایک رات باری تھی حضرت عائشہ کی، حضور چلے گئے حضرت عائشہ کے وہاں رات گزارنے. تو فرمایا آج سونے نہیں دوں گی، ایک قصہ سناؤں گی تمہیں. اب قصہ سنانا شروع کیا کہ گیارہ عورتیں تھیں اور ان گیارہ عورتوں میں ایک فلاں فلاں فلاں، ہر ایک نے، کسی نے اپنے شوہر کی برائی، کسی نے تعریف، کسی نے برائی، کسی نے تعریف. گیارہویں عورت نے اپنے شوہر کی بہت تعریف اور یوں کہا کہ میرا شوہر کیا کہنا، بڑی محبتیں دی، بڑا پیار دیا. پھر میری ساس، میری خوش دامن، وہ بھی بڑی اچھی. شاید ساس کو لوگ بدل دیتے اور چھاس کہہ دیتے اس لیے کہ حقیقت میں وہ کھتی ہوتی ہے. عام طور پر ساس بہو کے ذریعے آدم علیہ السلام سے جو چلے آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساس نے کبھی آنے والی عورت کو اپنی بیٹی سمجھائی نہیں. اگر وہ بیٹی کی محبت دے دے تو خدا کی قسم معاشرے میں جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ تو پارکیش ہے، یہ تو پرائی ہے. اس لیے وہ محبت جب وہ نہیں دیکھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے شوہر کو ورگلا کر اپنی ماں سے جدا کرا دیتی. یہ عام حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو گیارہویں نے بڑی تعریف کی کہ میرا شوہر، میری خوش دامن، میری ساس، میری بیٹی، میرا بیٹا، خوب تعریف کی. پر میں ایک مرتبہ وہ غصے میں آ گیا، کہیں گیا، کسی پر عاشق ہو گیا، وہ دوسری کو لے آیا، مجھے طلاق دے دی. پھر میرا نکاح ہوا دوسری سے، دوسرا بھی بڑا اچھا ملا لیکن پہلے جیسا نہیں. قصہ پورا ہوا تو اللہ کے نبی ہنسے اور فرمایا بات پوری ہو گئی؟ فرمایا جی. تو فرمایا عائشہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے وہ گیارہواں تھا، لیکن اس نے طلاق دی تھی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. کیسی محبت اور پیار سے زندگی گزر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہمارا جوان دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا ہے، باہر بڑا حساس ہستا ہوا نظر آتا ہے اور گھر میں دس من دیویل پی کر جاتا ہے. میں نے بہت ٹینشن چھے، سارا ٹینشن بیوی کے ساتھ اور باہر کی ساری زندگی خوشی خوشی. اللہ کے نبی فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. باہر تو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، بیوی سے پوچھو کہ اس کے اخلاق کیسے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے اخلاق دیکھنا ہو تو اس کی گھر والی سے پوچھو. ہاں یہ بہت کم گواہی دے گی اپنی، وہ کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور نکالے گی کہ اسی لیے تیرے اڑتے تھے، کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور نکالے گی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کے کیریکٹر اگر سمجھنا ہو تو گھر والی سے پوچھو، اس سے پتا چلے گا کہ اس کے اخلاق کیسے، اس کے کیریکٹر کیسے، اس کی زندگی کیسی ہے. تو نکاح تو ایک آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے مرد کے لیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سکون کی زندگی گزاریں, محبت کی زندگی گزاریں, کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کریں بلکہ محبت اور پیار دینے والے بنیں, ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں. نکاح کرنے سے کوئی ہم بڑے نہیں ہو جاتے کہ باپ سے بڑے ہو گئے, ماں سے بڑے ہو گئے, نہیں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کے سامنے زور سے نہ بولے. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, فرمایا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ایک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو جائے یا دونوں برے ہو جائیں ان کے سامنے ہوں بھی مت کرو. کیسی تعلیم قرآن دے رہا, ہوں بھی مت کرو اس کے ساتھ, آنکھیں مت نکالو ان کی مصیبتیں, دیکھو کہ تمہیں کیسے بڑا کیا ہے. آج انٹرنیٹ کی دنیا نے اور موبائل کی دنیا نے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, فلموں کی دنیا نے ماں باپ سے جدا کر دیا. جو عزت, جو رسپیکٹ, اولاد کے دل میں جو محبت اور مایا ہونی چاہیے تھی آج اولاد کے دل میں نہیں ہے. جو پریم اور بھاونا جو ہونی چاہیے تھی وہ آج اولاد کے دل میں نہیں پائی جا رہی. اولاد تو کیا, آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ دو لفظ رہ گئے, ایک انکل, کسی کو بھی انکل, چچا ہو تو بھی انکل, مامو ہو تو بھی انکل, اور آنٹی, خالہ ہو تو بھی آنٹی, پھوپھی ہو تو بھی آنٹی, چچی ہو تو بھی آنٹی, باقی رشتہ داری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. محبتیں ٹوٹ گئی, ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, اور اسی محبت کا نتیجہ ٹوٹنے کا یہ ہوا کہ آج ایک دوسرے کا کوئی مدد بھی نہیں کر رہا, کوئی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ رہا. ہمارا ملک ایک محبت والا ملک ہے. اس ملک میں ہمیشہ ہر مذہب کے لوگوں نے آپس میں محبت میں مل کر اپنی زندگی گزاری ہے, اور یہی تعلیم ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ تم آپس میں محبت اور پیار سے رہو, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, اپنے والدین کے ساتھ. فرمایا برا ان میں سے کوئی ایک بھی برا ہو جائے آنکھیں نہ دکھاؤ. فلا تقل لہما اف. تیسرا نمبر, وقل لہما قولا کریما, میٹھی میٹھی باتیں کرو ان سے. چوتھی بات, واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ, جھک کر رہو. پانچویں بات, وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کے لیے دعا کرو, اے اللہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا, اے اللہ یہ برے ہو چکے ہیں, اب بچے کی طرح ہو چکے ہیں, تو بھی ان پر رحم فرما, جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا, اب تو ان پر رحم فرما, یہ بچوں کی طرح ہو گئے, چھوٹے بن چکے ہیں, ان کو پیشاب پخانا بستر میں ہو جاتا ہے. بعض اولاد تو گھن کرتی, نفرتیں کرتی اپنے ماں باپ سے, اور بعض دعائیں کراتے, کہتے مول صاحب دعا کرو خاتمہ بالخیر ہو جائے. لفظ تو بڑے اچھے ہیں لیکن اندر میں یہ ہے کہ بابا جلدی جاوے, دنیا سے جلدی رخصت ہو جاوے. اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے انتظام کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دلہاؤں کو بھی, ان کے اولیاء کو بھی, ان کے پیرنٹس کو بھی, اور جو بننے والی دلہنیں ہیں, میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. حق تعالی شان ہوں ان کے جوروں میں خوب محبت عطا فرمائے, اللہ ان کے جوروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے, اور ان کے پیچھے جن جن لوگوں نے محنتیں کی اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی, زندہ رہے, تو آئندہ سال اسی مہینے کے اندر دوبارہ اسی طرح کا اجتماعی نکاح کا پروگرام انشاءاللہ للہ رقم سے ہی کیا جائے گا. اس لیے ابھی سے اس بات کی کوشش کریں, محنت چلائیں کہ کم سے کم خرچے میں ہمارے جوان اور ہماری بیٹیاں اور ان کے والدین تیار ہو, تاکہ اس اسٹیج سے تمہارے خرچے کے بغیر امت کی للہ رقم سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آئندہ کے عزائم کو بھی اپنے فضل سے پورا فرمائے. ایک ارادہ ہے, باقی پورا کرنے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے. کون زندہ رہے گا کون مر گیا وہ تو وہی جانتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اجتماعی نکاح میں نکاح کرنے سے ہماری شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. کوئی گستاخی نہیں ہے. میرا بنگلور جانا ہوا, ساتھ نکاح تھے، اجتماعی نکاح ساتھ تھے. اور آپ تعجب کرو گے کہ جو صاحب نکاح کراتے ہیں وہ کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے، اپنی طرف سے نکاح سب کو. اور اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ سب کو 25,000 روپے کیش اور 1 تولہ سونا، یہ سب کو، یعنی سامان وامان نہیں دیتے، وہ کیش پیسے دے دیتے. یہ بھی قریباً 30,000 روپے، یہ غریب کا سامان تو آ ہی چکا ہوگا. تو 25,000 روپے کیش اور 1 تولہ سونا، ایسے 7 نکاح خالص اپنے للہ پیسوں سے ہر سال وہ کراتے. میں نے ایک سال ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا جہاں ہمارے مسلمانوں میں بیچارے نکاح نہیں کر پاتے ہیں، ضرورت کی بنیاد پر خرچہ نہیں برداشت کرتے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی تو میں نے کہا بیچارے کتنے غریب ہیں کہ ان کی بیٹیوں کا بیٹا کا نکاح نہیں ہوتا، اگر تم ان میں بھی فکریں کرو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. انہوں نے اس کو بھی تھام لیا. اور پہلے ہی سال، تیسرے سال پھر میں اس میں بھی جا کر آیا، انہوں نے 7 نکاح غیر مسلم بھائیوں کے بھی کرائے اسی مجلس میں. ادھر مسلمان دلہا بیٹھے ہوئے اور ادھر غیر مسلم دلہا بیٹھے ہوئے. اور میں نے خطبہ کر دیا، خطبے کے بعد علماء نے ایجاب و قبول کرا دیا. اور ادھر ہمارے کچھ سنت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چاول پھینک دیے، جو ان کا طریقہ تھا شادی کا، نکاح کا، اس کے مطابق ان کا نکاح ہو گیا. ان کو بھی اتنا ہی دیا، 25,000 روپے اور 1 تولہ سونا. میں نے کہا دیکھیے آپ نے 120 نکاح کرائے، 240 خاندان جڑ گئے. 120 نکاح میں 240، اس لیے کہ لڑکے والے 120 اور لڑکی والے 120، 240 خاندان جڑ گئے. تو 240 خاندان کا ٹینشن آپ نے دور کر دیا، اللہ یقیناً آپ کے ٹینشن کو بھی دور کرے گا. آپ تعجب کرو گے، ان کا مجھ پر فون آیا، ان کی وہ ماربل اور خاص طور پر بنگلور میں جو گرینائٹ اسپیشل وہاں کے ہوتے ہیں، وہ ان کا کاروبار ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نکاح کے بعد، ویسے تو ہر سال برکت ہوتی تھی، لیکن اس سال مجھے چائنا سے اور جرمنی سے آرڈر آیا ہے، اور جس میں قریباً مجھے 2 کروڑ کے قریب نفع ہو رہا ہے. اللہ کے لیے جب کرتا ہے نا تو اللہ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہی ہے، یقینی بات ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو دوں تو سامنے والا 10 مرتبہ شکریہ 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 آبار تمہارو، تو وہ ذات ایسی ہے کہ اس کو میں 100 روپے دوں اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اس کا 100 گنا ہم کو واپس نہ کرے. اور پھر وہ دنیا میں تو دیتا ہی ہے، اور پھر ثواب آخرت میں دیتا ہے، ڈبل دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو ہم سوئچ دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو ہم سوئچ دیتے ہیں، پھر ابا مانگتے بھی ہے بیٹا لاؤ نے، حالانکہ ابا کو کھانا نہیں ہے اس سوئچ کو، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ بیٹے کے دل میں اپنی محبت کیسی، تو سوئچ دے کر پھر مانگتا ہے کہ لاؤ نا بیٹا. اگر بیٹا دے دیتا ہے تو ابا اس کو چومنے لگ جاتے ہیں بچے کو، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے مما رزقناہم، یہ دیا ہوا تو میرا ہی ہے، پھر میں تم سے مانگ رہا ہوں. مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ضرورت ہے، جب تم مجھے دیتے ہو نا تو پھر میں تم کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں، نواز دیتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے بھائی جن لوگوں نے خرچ کیا وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، اور جن دلہاؤں کے نکاح ہوئے وہ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں. اللہ ان کے جوڑوں میں خوب برکت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللہ ان سب نکاحوں کو قبول فرما لے، ان میں خوب محبت عطا فرما، ان کے جوڑوں کو تادم حیات قائم فرما. اللہ ایک دوسرے کی زندگی کا سچا جیون ساتھی بنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنا. اللہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں اپنے مسئلوں کو، اپنے جھگڑوں کو اللہ میاں بیوی کو خود ہی سلجھانے کی اور حل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ طور سے حفاظت فرما، طلاق سے حفاظت فرما، جوڑ نصیب فرما. اللہ محبت سے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے اجتماعی نکاح کی فکریں فرمائی ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، سب کے خاندانوں کو قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما، دیر کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں میں علماء کو پیدا فرما، دین کے داعیوں کو پیدا فرما، صلحاء کو پیدا فرما، راتوں میں رونے والوں کو پیدا فرما. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ نصیب فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی درجات کو بلند فرما. اے اللہ، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، ایڈ سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما. اے اللہ، لقوے سے، فالج سے حفاظت فرما، اور جو بیچارے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کو شفاء دائمہ نصیب فرما. اے اللہ، ان سارے دلہوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، بے اولادوں کو سب کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط دوستیوں سے، غلط صحبتوں سے ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اور اس مجلس میں جو مخلص ہو، جس کی آمین تجھے پیاری ہو، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
دلہوں سے ملاقات ہوتی ہے.